بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی گفتگو کریں گے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔
پارلیمنٹ میں کابینہ پر بحث ختم، 15 وزراء کو اعتماد کا ووٹ۔ جارحیت کے ہر صہیونی کوشش کے مقابلے پر سید حسن نصر اللہ کی تاکید۔ ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی کے ساتھ ہی گفتگو کی کوشش بھی جاری۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے مسائل دور کرنے کی کوششوں پر زور۔ مصر میں حالات انتہائی کشیدہ، خانہ جنگی کا خطرہ۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے مجوزہ کابینہ کے ارکان کی صلاحیت اور اہلیت پر بحث ہوئی۔ بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی اور جس کے نتیجے میں 15 وزراء کو پارلیمنٹ نے اعتماد کا ووٹ دیا اور 3 وزراء پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں جیت سکے۔ ان کے لیے، ان تینوں وزارت خانوں کے لیے صدر روحانی اب دوبارہ نئے نام پیش کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی نے 4 روز کی بحث کے بعد صدر روحانی کے 18 رکنی مجوزہ کابینہ کے 15 وزیروں کو اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پارلیمنٹ کے ارکان نے جمعرات کے روز صدر روحانی کے مجوزہ کابینہ کے ارکان کی اہلیت کے بارے میں بحث مکمل کر لی، جس کے بعد رائے شماری کے ذریعے ایک ایک وزیر کے بارے میں ایوان سے رائے طلب کی گئی۔ ارکان نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے 15 وزراء کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے تحت ملکی پارلیمنٹ صدر کی جانب سے پیش کردہ کابینہ کے تمام وزراء کی اہلیت کا جائزہ لیتی ہے اور ہر وزیر کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والے 15 وزراء آج سے اپنے عہدوں کا باضابطہ چارج سنبھالیں گے۔ صدر روحانی کی کابینہ کے جن ارکان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، ان میں وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی محمود واعظی، وزیر انٹیلیجنس سید محمود علوی، وزیر اقتصادیات اور ٹیکسیشن علی طیب نیا، وزیر خارجہ کے لیے محمد جواد ظریف، وزیر صحت حسن قاضی زادے ہاشمی، وزیر محنت اور فلاح و بہبود علی ربی، وزیر زراعت محمود حجتی، وزیر انصاف مصطفیٰ پور محمدی، وزیر دفاع حسین دہقان، وزیر تعمیرات عباس آخندی، وزیر صنعت و معدنیات و تجارت محمد رضا نعمت زادے، وزیر ثقافت و اسلامی رہنمائی علی جنتی، وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے اور وزیر توانائی حمید چیت چیان شامل ہیں۔ صدر حسن روحانی نے وزارت تعلیم کے لیے محمد علی نجفی، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میلی منفرد اور وزارت کھیل اور امور نوجوانان کے لیے مسعود سلطانی فر کو نامزد کیا تھا، تاہم ایوان نے مذکورہ تینوں وزیروں کی اہلیت کی توثیق نہیں کی۔ صدر 3 ماہ کے اندر مذکورہ تینوں وزارتوں کے لیے نئے نام پیش کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں کابینہ کے ارکان کی اہلیت کے بارے میں بحث کا آغاز پیر کے روز ہوا تھا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے پارلیمنٹ میں اپنی کابینہ کے بارے میں بحث مکمل ہونے کے بعد ایک بار پھر ارکان سے خطاب کیا ہے اور یہ بات زور دے کر کہی کہ انہوں نے کابینہ کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ میرٹ پر پورے اترتے ہیں، لہذا انہیں امید ہے کہ ارکان پارلیمنٹ تمام نامزد وزیروں کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کابینہ کے ارکان کو اعتماد کا ووٹ دیے جانے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بحث میں حصہ لینے پر تمام اراکین پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ پارلیمنٹ ملک کے تمام معاملات میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔
ناظرین، حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے جنوبی لبنان کے علاقے اللبونہ میں ہونے والے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جہاں بھی لبنان میں جارحیت کرے گی اسے اسلامی مزاحمتی تحریک کی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل جس جگہ سے بھی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مقاومت اس کا سخت مقابلہ کرے گی. سید حسن نصر اللہ نے اس انٹرویو میں انکشاف کیا کہ گزشتہ ہفتے سرحدی علاقے اللبونہ میں اسرائیلی فوج کے گشتی دستے کے راستے میں بارودی سرنگ کا جو دھماکہ ہوا تھا وہ صہیونی فوجیوں کا شکار کرنے کے لیے حزب اللہ کی بنائی ہوئی جدید ترین بارودی سرنگ ہے. سید حسن نصر اللہ نے صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان ہونے والی 33 روزہ جنگ کے بارے میں کہا کہ حزب اللہ نے سن 2006 کی جنگ میں اسرائیل کو اسٹریٹجک اور تاریخی شکست دی تھی اور اسرائیلی حکام بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں. حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے لبنانی مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیل کے ترقی یافتہ مرکاوا ٹینکوں کی تباہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے تصور میں نہیں تھا کہ تحریک مزاحمت کے جوان مرکاوا ٹینکوں کو بآسانی تباہ کر دیں گے. جیسا کہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے، تحریک مزاحمت کے جوانوں نے 7 اگست کو ایک بار پھر جا رہے اسرائیلی فوجیوں کی لبنان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. 33 روزہ جنگ میں شکست کے بعد سے اسرائیل مسلسل لبنان کی زمینی، سمندری اور فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا چلا رہا ہے. حالانکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کے تحت اسرائیل کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ لبنان کی عرضی سالمیت کا احترام کرے، لیکن صہیونی حکومت اس قرارداد کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے. قرارداد نمبر 1701 کی خلاف ورزی اور لبنان کے خلاف جارحیت کا حزب اللہ کی جانب سے جواب دیا جانا دراصل 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کو اس کی شرمناک شکست کی یاد دہانی کرانا ہے. حزب اللہ لبنان نے 2006 کی 33 روزہ بھرپور جنگ کے دوران اسرائیلی فوج پر کاری ضربیں لگائی ہیں. اسرائیل کے ترقی یافتہ مرکاوا ٹینکوں کی تباہی تو اس جنگ میں حزب اللہ کی طاقت و توانائی کے محض ایک گوشے کا مظاہرہ تھا. 33 روزہ جنگ میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں یعنی اسرائیل کے اندر تک پہنچنے والے حزب اللہ کے میزائلوں نے صہیونی حکام پر اسلامی مزاحمتی تحریک کے جوانوں کی دھاک بٹھا دی ہے. یہ بھی اسرائیل کے لیے اس جنگ کا ایک سبق ہے. اسرائیلی فوجیوں کی حواس باختگی، نفسیاتی بیماریاں، خودکشی کے واقعات میں اضافہ اور فوجی سروس سے فرار بھی 33 روزہ جنگ کے اہم ترین نتائج ہیں. 33 روزہ جنگ اسرائیل کے لیے اس سے کہیں زیادہ دشوار ثابت ہوئی ہے جیسا کہ اسرائیلی حکام تصور کر رہے تھے، کیونکہ اسرائیل کے 70 سے زیادہ شہر اور علاقے حزب اللہ کے میزائلوں کی زد پر تھے. اسرائیلی فوج امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی بھرپور حمایت کے باوجود حزب اللہ کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی. اسرائیلی فوج نے ایک 33 روزہ جنگ کے سبق کو بھلاتے ہوئے ایک بار پھر جنوبی لبنان کے علاقے لبونہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن حزب اللہ لبنان کے توانائی کے جال میں پھنس کر رہ گئی. لبنان کے سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ لبنانی فوج کے اعلی حکام بھی حزب اللہ کی توانائیوں کے معترف ہیں، کیونکہ اس تنظیم نے ہمیشہ فوج اور عوام کے درمیان تعاون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک و ملت کے دشمنوں کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لبنان کے صدر میشیل سلیمان نے فوج اور عوامی مزاحمتی تحریک کے درمیان توازن کو محفوظ رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اسرائیل کی جانب سے ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. 33 روزہ جنگ کی سالگرہ کے موقع پر اسرائیل فوجیوں کی دراندازی کا حزب اللہ نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لبنانی فوج اور حزب اللہ مل کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور جا رہے صہیونیوں کو کسی بھی طرح کی رعایت ہرگز نہیں دیں گے.
ناظرین، اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ دنیا کی انتہائی مظلوم اقلیت روہنگیا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جاوید صدیق کا تبصرہ.
جہاں تک پاکستان کا تعلق، پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں انہوں نے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندوستان کے ساتھ اچھے مذاکرات چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے ہندوستان کی طرف سے دعوت نہ بھی ملے تو میں ہندوستان جانے کے لیے تیار ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں اور یہاں میری جو تقریب عالم برداری ہے اس میں شرکت کرے, تو ان کی بڑی خواہش ہے. پھر انہوں نے ہمارے ایک پرانے سیکرٹری خارجہ ہیں شہریار خان, ان کو بھیجا تھا بطور ایک انوائے یا ایک نمائندے کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے پاس ایک خط سگالی کا پیغام دے کر کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر یہ جو واقعہ جن کا آپ نے ذکر کیا ایل او سی کا یہ ہو گئے شروع ہو گئے اور اس طرح کی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی, تو پاکستان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس وقت ہندوستان میں الیکشن کی فضا ہے اور وہاں پر ایک الیکشن ہونے والا ہے اور اگلے سال شاید ایک نئی حکومت بنے گی, اور جو اپوزیشن ہے موجودہ حکومت کی یعنی منموہن سنگھ صاحب کی جو کانگریس گورنمنٹ ہے اس کی جو اپوزیشن ہے جس میں بی جے پی ہے اور دوسری جماعتیں ہیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں منموہن سنگھ پر کہ وہ پاکستان کو کوئی کنسیشن یا مراعات نہ دے, اور لگ یہ رہا ہے جو پاکستانی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو الیکشن کیمپین ہوگی یا مہم ہوگی اگلی اس کا جو موضوع ہوگا وہ پاکستان مخالف جذبات ہوں گے, اور خاص طور پر ممبئی کے واقعات اور ہندوستان کے اندر جو ہے مداخلتیں اور دہشت گردی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو زیادہ اچھالا جائے گا اس الیکشن کیمپین میں. تو پاکستان کی یہ ایک اسیسمنٹ ہے, ایک اندازہ ہے کہ اس جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان نے ان کو تجویز دی تھی کہ سر کریک سیاچن اور دوسرے مسائل پر اکتوبر میں ہم مذاکرات کریں, لیکن وہ ہندوستان نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ یہ ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو یہ بات چیت کا عمل جو پاکستان نے شروع کیا یا پیس انیشیٹو کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, وہ ہندوستان کی داخلی سیاست کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم نئی حکومت کے انتخاب تک ہندوستان میں کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوگی.
ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے بیچ مذاکرات کی کوششیں, ناظرین آپ نے تبصرہ ملاحظہ فرمایا پاکستان کے ممتاز درجہ نگار جاوید صدیقی کا. انٹرو میں غلطی سے روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال کے ذکر پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں, یہ تبصرہ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دنیا میں سب سے مظلوم اقلیت کہی جانے والی روہنگیا مسلمانوں کی آبادی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
میانمار کے اسٹریٹجک صوبے راخین میں روہنگیا مسلمانوں پر پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں پھیلنے والی کشیدگی کے بعد اقوام متحدہ کے نمائندے تھامس کوئنٹانا میانمار پہنچے ہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی تھامس کوئنٹانا نے شمال مغربی میانمار کے صوبے راخین کے شہر سیتو میں قائم روہنگیا مسلمانوں کے پناہ گزین کیمپوں کا بھی معائنہ کیا. مسٹر کوئنٹانا نے مارچ کے مہینے میں میانمار کے مرکزی علاقے میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں زبردست اضافے کے بعد جس میں درجنوں افراد مارے گئے تھے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سیکورٹی فورس کی جانب سے بدامنی کے خاتمے میں دلچسپی نہ لینا مسلمانوں کے خلاف تشدد اور حکومت میانمار کے درمیان ممکنہ تعلق کی علامت ہو سکتا ہے, لیکن حکومت میانمار نے ان کے بیان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا. بہرحال اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اپنے حالیہ دورے میانمار کے دوران مسلمان اکثریت والے شہر سیتو سمیت متعدد شہروں کا دورہ کیا ہے اور انہیں اس پناہ گزین کیمپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جو پرتشدد حملوں کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ کئی روز کی کشیدگی کے بعد اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کا اس علاقے کا دورہ مغربی میانمار کی افسوسناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں گزشتہ سال کے دوران انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں کے خلاف تواتر کے ساتھ خونی حملے کیے تھے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے مسلمانوں سے ملاقاتوں کے دوران ان کے درپیش مشکلات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر علاقے میں امن کی بحالی کی کوشش کریں۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو امن کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو درپیش مشکلات کے خاتمے کے لیے پوری توانائیاں بروئے کار لائیں گے اور انہیں زندگی کی لازمی سہولتیں باہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شمال مغربی میانمار کے مسلم پناہ گزین کیمپ میں گزشتہ دنوں پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب کیمپ پہ رہنے والے ایک شخص کی تشدد کے نتیجے میں ہلاکت کے خلاف مسلمانوں نے مظاہرے کیے اور میانمار کی پولیس نے ان پر فائر کھول دیے۔ روہنگیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے حقوق کی پاسداری کے تمام تر دعووں کے باوجود انہیں بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہذا اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کو ان سے خطے میں قیام امن کی اپیل کرنے کے بجائے حکومت میانمار سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ انہیں ایذا رسانی اور دیگر مشکلات سے نجات دلائی جا سکے۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ حکومت میانمار کی جانب سے مسلمانوں کو اس ملک کا شہری تسلیم نہ کیا جانا دراصل ان کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے پرتشدد اقدامات کی ترغیب کا سبب بن رہا ہے۔ میانمار کی فوجی حکومت نے 1980 میں مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر دی تھی اور انہیں اس ملک کا شہری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ روہنگیا مسلمان میانمار کی آزادی سے صدیوں سے پہلے سے اس ملک میں آباد ہیں۔ بہرحال میانمار کے مسلمانوں کو توقع ہے کہ اقوام متحدہ ان کے حقوق کی بالادستی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے گی اور حکومت میانمار کو روہنگیا مسلمانوں کی شہریت بحال کرنے پر آمادہ کرے گی۔
اور ناظرین اب مصر کی صورتحال۔ مصر کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ اخوان المسلمین، ان کے حامیوں اور دوسری جانب فوج کے درمیان جھڑپیں تیز ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قاہرہ سے شروع ہونے والی جھڑپیں اسماعیلیہ اور دیگر شہروں میں پھیل گئی ہیں، حالانکہ 11 صوبوں میں حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جھڑپیں ہو رہی ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں۔ جھڑپوں کا آغاز بدھ کے روز اخوان المسلمین کے حامیوں کی طرف سے قاہرہ کے رابعۃ الادویہ اور النہضہ اسکوائروں پر کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کے بعد شروع ہوئیں۔ جھڑپوں کا آغاز اس وقت سے ہوا اور اس کوشش میں، یعنی مظاہرے ختم کروانے کی کوشش میں، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور تعداد حکومتی ذرائع یعنی عبوری حکومت کے ذرائع کی جانب سے جو آ رہی ہے اس کے مطابق 600 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ مارے گئے لوگوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ البتہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مارے گئے افراد میں پولیس اور فوج کے اہلکار بھی شامل ہیں اور ان اہلکاروں کی تعداد 50 تک بتائی جا رہی ہے، جبکہ اہلکاروں کے مرنے والوں کی تعداد مزید بڑھی ہے کل اور آج کے درمیان۔ صورتحال کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے، اس کے کیسے عواقب سامنے آ سکتے ہیں، کیا مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی ہے، کون سے حلقے مصر میں ہیں جو اس وقت مؤثر واقع ہو سکتے ہیں، ان پہلوؤں اور نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے اسٹوڈیو ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور پروفیسر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے عباس سید صاحب۔
جی بہت شکریہ، بڑی نوازش۔
اگر حالات کا جائزہ لیا جائے مصر کا، ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ کے روز سے ایک دم سے ایک نیا باب جڑا ہے اور مظاہرے ختم کروانے کی جو کوشش کی ہے فوج نے، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور اس کے بعد سے پھر حالات اب کدھر جا رہے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے فوج کی کارروائی پر؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मैं एक और एंगल से इस मौजू को छेड़ना चाह रहा हूँ कि फ़ौज की कार्रवाई एक नंगी जारियत है, एक बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जब भी एंटी गवर्नमेंट कोई मूवमेंट शुरू होती है तो वो गवर्नमेंट, चाहे वो फ़ौज की सूरत में हो या सिविल गवर्नमेंट हो, वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एक पॉलिसी रखती है कि उसका क्या स्ट्रेटजी क्या है। हम जब मिस्र के बुद्ध के वाक़े को देखते हैं तो ये स्ट्रेटजी ऐसी नहीं लगती कि ये सिर्फ मुंतशिर करने के लिए या इस मूवमेंट को वक्ती तौर पे कमज़ोर करने के लिए। यानी आपने अखबारात में देखा है, आपने खुद, आजकल तो मीडिया बहुत तेज़ है, हर चीज़ को तफसील से बयान कर रहे हैं कि जिस अंदाज से लोगों को कत्ल किया गया। अमूमन ये होता है कि जब भी किसी मुजाहरे को मुंतशिर किया जाता है तो सीने से नीचे, पांव, टांगों पे गोलियां मारी जाती हैं, या उनको मुंतशिर करने के लिए पहले जहां पे ये जम होता है, कट होता है, वहां पे मसलन एक पाबंदियां लगाई जाती हैं, लोगों को उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता, जो लोग शामिल होते हैं जब बाहर जाते हैं उनके दरमियान रुकावटें डाली जाती हैं। यानी उसको कोशिश किया जाता है कि वहां पर उसको वहीं पर कमज़ोर किया जाए, कहीं पानी बंद किया कर दिया जाता है, कहीं पर खुराक नहीं पहुँचने। अब ये तो कई दिनों से जारी है, यानी एक दिन का मसला नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाएगी फौज ने, मिस्री फौज ने जो इकदाम किया है, ये इकदाम इसको मुकम्मल तौर पे इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए किया है, ना कि कमज़ोर करने के लिए। वो ये चाह रहे थे कि ये इस मूवमेंट को एक दफ़ा जैसे कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए ताकि कोई आवाज़ ना उठे। तारीख में ऐसे कई मिसालें मिलती हैं कि ऐसे वाक़ात हुए हैं कि मूवमेंट को जब ख़त्म किया जाता है, मसलन इसकी एक मिसाल अलजज़ायर की भी है, अलजज़ायर में भी तकरीबन ऐसे किया कि उन्होंने उस मूवमेंट को कमज़ोर नहीं किया
जी,
बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उस मूवमेंट को, उसको ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने यही रखी। और हम देखते हैं कि जिस अंदाज से जो खबरें सामने आई हैं कि अक्सर लोगों को सर पे गोलियां हैं, सीने पे गोलियां हैं, और जिस अंदाज से फिर जलाओ घिराव किया गया, जिस अंदाज से बिल्डोज़र लाया गया, जिस अंदाज से हाइट पे बैठ के जो है लोगों को फायरिंग का निशाना बनाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं कि वो इसको मुकम्मल तौर पे क्रश करने का प्रोग्राम चल रहे थे और यही हुआ अमलन। लेकिन ये कि इसके नतीजे क्या होंगे, ये एक दूसरा मसला है कि यकीनन इस पर भी हम बात करेंगे
जी। नाज़रीन, नई दिल्ली स्टूडियो से प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मशरिक़ वुस्ता और आलम इस्लाम के उमूर के माहिर, हिंदुस्तान के मुमताज़ तर्जा निगार डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। मिस्र को आप बहुत करीब से जानते हैं, आप वहाँ रह चुके हैं, फौज की इस कार्रवाई पर आपका क्या तबसरा है?
मेरा कहना है कि इस कार्रवाई का जो कि फौज ने की है कोई जवाब नहीं पैदा होता, इसलिए कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड सदर है, उसको अपनी मुद्दत पूरी करने देना चाहिए था। अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा था जो कि आवाम के मिजाज के खिलाफ थीं, तो यकीनन सिर्फ 3 साल के बाद आवाम जो है उससे कहती कि तुम हमारे लायक नहीं हो और हम किसी और को मुंतखब करते हैं। लेकिन जो हुआ है वो इतनी सादा सी बात नहीं है। हकीकत यह है कि पिछले 1 साल में सदर मुर्सी को काम ही नहीं करने दिया गया। वो सारे लोग, वो सारे तंजीमें, वो सारे जो अंदर जिसको डीप स्टेट कहते हैं, ये लोग जो मुबारक के छोड़े हुए थे, इन लोगों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। बिजली पानी बंद किया गया, जो पेट्रोल बंद किया गया, और ये सब चीजें जो बंद की गई, हमने आज देखा कि अब नई गवर्नमेंट में आई है, वही वजीर दोबारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर है, वही वजीर दोबारा दाखिलिया का मिनिस्टर है, वही वजीर आज दोबारा फूड का मिनिस्टर है। यही लोग जिन लोगों ने ये सब मसाइल पैदा किए थे, तो उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया। और इसकी वजह यह है कि बहुत सी ताकतें, जिसमें एक अमरीका और यूरोप के लोग बिल्कुल सामने हैं हमारे, इसके अलावा खलीज की हुकूमतें, इमारात है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन लोगों ने बाकायदा प्लान बना करके, और अगर आपको याद होगा तो इमारात में दुबई के जो चीफ हैं, जो पुलिस के खलफान अद्दाही, इन्होंने खुल करके कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे। तो ये इन लोगों ने बाकायदा पैसा किया, खर्च किया, और ये जैसा कि वेस्टर्न प्रेस में ये रिपोर्ट आई है कि इंकलाब से पहले 1 हजार मिलियन डॉलर सिर्फ उसको तोड़ने के लिए दिया गया जनरल सीसी को। तो ये सब बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि आवाम ने ऐसा चाहा। जो इन्होंने उस वक्त बातें की कि इतने मिलियन 20 मिलियन दस्तखतें हासिल कर ली गई। मैं समझता हूं ये सब बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो इन्होंने कहा कि तहरीर स्क्वायर के अंदर 30 मिलियन लोग जमा हो गए, ये नामुमकिन है। मैं खुद जानता हूं कि उस मैदान के अंदर मुश्किल से 5-6 लाख आदमी जमा हो सकते हैं। तो ये सब झूठी बातें खूब की गई और एकदम आवाम को उकसाया गया और आवाम के को उकसा करके सड़कों पर ला करके फौज ने वो काम किया जो कि उनसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और खलीज के ममालिक चाहते थे। ये दरहकीकत एक साजिश है ताकि जो इस्लाम पसंद लोग हैं वो मशरक वस्ता में हुकूमतों पर काबिज न हो, वह मशरक वस्ता को वहां की आवाम के जज्बात, वहां के आवाम के ख्वाहिशों को इन लोगों डर था, खलीज के ममालिक को खास तौर से डर था कि ये जो इंकलाब हुआ है आया है ये जल्दी देर बसवेर हमारी तरफ भी आएगा और इसको रोकने के लिए ये हुआ है।
डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, अमरीका और इसराइल मगरबी ताकतें उनकी जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत की मुखालफत, उसके खिलाफ साजिशें किया जाना, साजिशें अंजाम जो पाई वो करीने कयास हैं, समझ में आने वाली बात है। सऊदी और मुत्तहिदा अरब इमारात और इन जैसे जो खलीज के ममालिक हैं, खलीज फारस के मुल्क हैं, इनकी साजिशों की क्या वजह है?
नहीं, इनके इनको बुनियादी तौर से यह खतरा था कि यह इनकलाब उनके यहां भी आ जाएगा। बल्कि शुरुआत कुछ हुई थी, आपने देखा होगा शुरू में, एक साल पहले शुरुआत सऊदी अरब में भी शुरुआत हुई थी, कुवैत में भी हुई थी और इत्तेहादुल इमारात जो है उसमें भी हुई थी, बहरीन में तो मालूम ही है, इन सब जगहों पर शुरुआत हुई थी। लेकिन उनको बहुत ही सख्ती के साथ वहीं पर कुचल दिया गया और फिर भी वहां के हालात जो इक्तसादी हालात हैं वहां के बेहतर हैं, इसलिए पूरी तरह से आवाम नहीं आ पाए। लेकिन इस बात का उनको खदशा था कि ये लोग कुछ दिन के बाद इतने ताकतवर हो जाएंगे, मिस्र में और दूसरी जगहों पर, तुनिस में भी आ चुका है, कि ये लोग अपना इनकलाब जो है ये दूसरी जगह ले आएंगे और इनकी वजह से इनकलाब आएगा। तो इन्होंने कहा कि इनको इससे पहले कि ये ताकतवर बने इनको खत्म कर दो। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इसी के साथ इसराइल का जो भी मसला है, इसराइल आज बहुत खुश है। इसराइल के लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। इसराइल के लोग कह रहे हैं कि जनरल सीसी हमारा हीरो है। आप सोच लीजिए उसके बाद देखिए गजा के साथ क्या हुआ। अभी लेटेस्ट खबर आज आई है कि रफा जो क्रॉसिंग, जो वाहिद क्रॉसिंग है गजा के लोगों के लिए, पहले तो उसको कम किया गया, सिर्फ दिन में 50-60 आदमी निकल पाते थे। सारे जो टनल थे जिनके जरिए उनकी खुराक वगैरह पहुंच रही है उसको तोड़ दिया गया और आज से उसको मुस्तकिल बंद भी कर दिया गया। गोया गजा के लोगों को एक प्रेशर कुकर की तरह से अंदर बंद कर दिया गया।
डॉक्टर इस्लाम खान साहब हमारे साथ रहेगा, वक्त होगा हम हुआ तो हम मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब्बास सईद साहब, अब मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो है, जाहिर है कि कोई नहीं कह सकता कि कहां जाएगी, चूंकि टकराव हो रहा है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, फौज पर भी हमले हो रहे हैं, फौज के लोग भी मारे गए और इख्वानुल मुस्लिमीन के अफराद ज्यादा तादाद में मारे गए, इसमें कोई दोराय नहीं। जैसा कि आपने कहा कि वो फौज ने कुचल देने जैसी कार्रवाई की उनको मुंतशिर करने के बजाय, मौजूदा सूरत हाल में क्या कोई राह हल नजर आती है? क्या कुछ ऐसे हल्के मिस्र में या इलाकाई सतह पर नजर आते हैं जो इस सूरत हाल को काबू में कर सकें?
देखिए, इस पूरे सिनेरियो को हमने आलमी सतह में भी और खित्ते की सूरत हाल के अनुमान से भी और खुद मिस्र के अनुमान से भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को सामने रखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस हमें समझ आएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया है कि इस वक्त अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, अरब इमारात, कतर, ये सब लोग तकरीबन एक साइड पर आ चुके हैं और इनका तकरीबन अगर नेट रिजल्ट देखा जाए तो ये इसराइल के मफाद में सब कुछ हो रहा है। इस पूरे खित्ते में इसराइल का मफाद जिस चीज़ में है वही अमरीका चाह रहा है, वही इसी लाइन को। मतलब हैरानगी की बात है कि एक मुसलमान मुल्क के अंदर इतनी तब्दीली आती है और सऊदी अरब उसको 5 अरब दे रहा है, कतर जो है वो उसको गैस और तेल जो पहले बंद किया हुआ था मुर्सी की हुकूमत ने उसको जनाब अब दे दिया है। मसलन अरब इमारात ने 3 अरब दे दिए, कुवैत ने 4 अरब दे दिए। यानी एक ऐसी हुकूमत के जो एक जमहूरी हुकूमत को क्रश करके उसको इस अंदाज से उसके जो है ना उस इकतदार पर काबिज हुई है उसको ये अरब ममालिक इस अंदाज से मदद दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने रफा क्रॉसिंग की बात की है, इस उनवान से मुर्सी की भी खामियां है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हुकूमत में कुछ खामियां थीं कि जिसकी वजह से उनके अपने कुछ दोस्त उनसे नाराज हुए। लेकिन बहरहाल किसी सूरत में भी इस فوجی اقتدار کو بہرحال کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب جو آئندہ کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خود مصر کے اندر تین بڑے گروپس نظر آئیں گے ہم اگر سیاسی اس میں سناریو میں دیکھیں. ایک خود فوج ہے
جی.
ایک اخوان المسلمین ہے. ایک وہ گروپ ہے کہ جو اس فوج کے عمل سے بھی خوش نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرسی کی بھی حامی نہیں ہے. ویسے چاہے وہ اس کو تمرد تحریک کا نام دے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مرسی کا مخالف ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تعداد کم تھی یہ عام غیر جانبدار میڈیا نے بھی کہا کہ آخری وقت میں چاہے وہ فوج کی مدد سے کیوں نہ ہو لیکن مرسی کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور خود رابعہ اسکوائر والی جو تعداد تھی وہ کم ہوتی تھی اس کے مقابلے میں تمرد تحریک کے مقابلے میں. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مرسی حکومت کے خلاف ہے. لیکن جو بدھ کے دن جو واقعہ پیش ہوا ہے یہ جو مظلومیت سامنے آئی ہے اس مظلومیت کا بہرحال کریڈٹ اخوان المسلمین کو جائے گا. اور اخوان المسلمین بھی ایک نظریاتی تنظیم ہے ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی ایشو کے کمزور ہونے سے ختم ہو جائے گی. ایک 80-85 سال کا اس کا ایک سابقہ ہے جس نے انور سادات کو دیکھا ہے جس نے جمال عبد الناصر کی ڈکٹیٹرشپ کو دیکھا ہے جس نے حسنی مبارک جیسی ڈکٹیٹرشپ کو برداشت کی ہے. یعنی انہوں نے وہ ایام بھی دیکھے ہیں کہ اخوان کے لوگ یا جیلوں میں ہوتے تھے یا پہاڑوں کی طرف فرار کر گئے تھے. اتنے سخت حالات میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ارتقائی مسئلے کو ارتقائی منازل کی طرف بڑھتے گئے. اب تو انہیں 1-2 سال کا حکومت کا تجربہ بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کی صورتحال ہے ایک لحاظ سے تکلیف دہ بھی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ملیٹنٹ پاورز کے جو اس وقت سیریا کے اندر مصروف ہیں یا جو مثلا لبنان کے اندر ایسی پاورز ہیں کہ جو خالصاً انتہا پسندی پہ ہیں اگر ان کا رخ مصر کی طرف ہوتا ہے اور مصر کے اخوان المسلمین کے ساتھ ان کی ہمدردیاں اگر اس انداز سے ہو جاتی ہیں تو یہ مصر ایک ایسے مصر میں بدل جائے گا کہ جو اس وقت شام کی صورتحال ہے. اب دیکھیں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ سعودیہ کا رول کیا بنتا ہے. سعودیہ اپنی پارٹی جو وہاں پہ النور کے نام سے موجود ہے وہ اس کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. ایک اور جو آپ نے کہا کہ کچھ ثالثی کے درمیان میں گنجائش بنتی ہے تو وہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود الازہر کوئی اپنا کردار ادا کرے. لیکن الازہر کے اس درمیان میں کہ ابھی فوج اور مرسی کے مخالفین کے درمیان جب جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں الازہر نے پہلے مرحلے میں تو فوج کی حمایت کی دوسرے مرحلے میں وہ ثالثی کا کردار بھی ادا نہیں کیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم فی الحال یہ مؤثر قوت نہیں گردانتے کہ یہ مؤثر قوت ہوگی جو فوج اور مرسی یا مرسی کے حامیوں یا اخوان کے درمیان کوئی ایک رابطہ بنانے میں کامیاب ہو جائے. اب دوسری یہ ہے کہ خود کون اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے. آیا اخوان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتی ہے آیا وہ اس موقف سے کہ مرسی کو واپس لایا جائے دوبارہ صدر بنایا جائے اس سے پیچھے ہٹتی ہے آیا فوج اس کو تسلیم کرتی ہے. اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بالآخر یہ خانہ جنگی ہوگی اور خانہ جنگی بھی خطرناک انداز کی خانہ جنگی ہے. چونکہ اس وقت اخوان بھی وہ صرف سیاسی اور مذہبی کے جو گفتگو تک منحصر تھی وہ نہیں ہے. اب اس کے پاس جیسا کہ ابھی آپ نے ان واقعات میں دیکھا 40-50 جو ہیں وہ انتظامیہ کے افراد کے فوج کے افراد کا مارے جانا یعنی اس کا مطلب ہے کہ ری ایکشن بھی ہوا ہے صرف ایک طرف سے بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے خانہ جنگی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے مصر. اب دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ خطے کی سیاست میں اور خود ملکی عنوان سے کیا ایسی کوئی بڑی تبدیلی کوئی بریک تھرو آتا ہے کہ جس کے نتیجے
بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین. مصر کے عوام اور مصر کے دانشوروں سے یہ توقع اور یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ان طاقتوں اور ان حلقوں سے خود کو قریب کریں جو امریکہ اور اسرائیل سے دور ہیں اور ان کے اتحادیوں سے دور ہیں. یہی ان کے لیے حل ہے. اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے.